ہے قرآن حکیم کا سورۃ الانفال اور آیت نمبر 20 سے مطالعہ شروع کر رہے ہیں. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اطیعوا اللہ ورسولہ ولا تولوا عنہ وانتم تسمعون ولا تکونوا کالذین قالوا سمعنا وهم لا يسمعون ان الشر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون ولو علم الله فيهم خيرا لاسمعهم ولو اسمعهم لتولوا وهم معرضون صدق الله العظيم. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد وبارك وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من اهلي امين يا رب العالمين. سورۃ الانفال کا ہم نے گزشتہ نشست میں مطالعہ شروع کیا تھا. غزوہ بدر کے حوالے سے تفسرہ ہے, مزید رہنمائی اور اس حوالے سے تفسرہ بھی آئندہ کی آیات میں آئے گا. ابھی کچھ اشارہ منافقین کے طرز عمل کے حوالے سے کیا جا رہا ہے. سورۃ الانفال آیت نمبر 20. یا ایھا الذین آمنوا, اے وہ لوگ جو ایمان لائے ہو, اطیعوا اللہ ورسولہ, اطاعت کرو اللہ کی اور اس کے رسول علیہ السلام کی, ولا تولوا عنہ, اور اس سے مت پھیرو, وانتم تسمعون, جبکہ تم سنتے ہو. یعنی سننے کا حاصل نکلنا کیا چاہیے؟ اطاعت. سمعنا واطعنا, یہ تو ایمان والوں کی صفت بھی ہے اور ان کا طرز عمل بھی اور ان سے تقاضا بھی. ولا تکونوا کالذین قالوا سمعنا, اور ان لوگوں کی طرح مت ہو جانا جنہوں نے کہا کہ ہم نے سنا. وہم لا يسمعون, حالانکہ وہ سنتے نہیں. یعنی سن کر عمل نہ کرنا, اطاعت کی روش اختیار نہ کرنا, تو یہ سننا اور نہ سننا بالکل برابر ہے. ان الشر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون, بے شک جانور اب اس سے بدترین تو اللہ کے نزدیک وہ ہیں جو بہرے اور گونگے ہیں, جو عقل سے کام نہیں لیتے. یہ کن کو کہا جا رہا ہے؟ جو اللہ کی عطا کردہ صلاحیتوں کو حق کی قبولیت کے لیے استعمال نہ کریں, وہ بدترین جانور ہیں. اللہ اکبر. ایک تو جانور جانور ہیں, لیکن انسان کو تو اشرف المخلوقات بنائے گئے, صلاحیت عطا کی گئی. اب وہ ان صلاحیتوں کو حق کی قبولیت کے لیے, حق کو سمجھنے کے لیے, حق پر عمل کرنے کے لیے استعمال نہ کرے تو بدترین جانور قرار دیا گیا. اولئک هم شر البریہ, سورہ بینہ میں پڑھتے نا, وہ بھی یہی مفہوم, بدترین مخلوق, بدترین جانور. استغفر اللہ. ولو علم اللہ فیہم خیرا لاسمعہم, اگر اللہ میں کوئی بھلائی جانتا تو انہیں ضرور سنا دیتا. مراد یہ ہے کہ جن کے دل میں خود رمق ہی نہیں ہے, جن میں طلب ہی نہیں ہے, تو زبردستی ان کو سنایا نہیں جائے گا. ولو اسمعہم لتولوا وهم معرضون, اور اگر اللہ انہیں سنا بھی دے تو وہ ضرور پھر جائیں گے اور وہ ہیں ہی اعراض کرنے والے. اس کے بعد بڑی اہم آیت ہے جس میں بڑا اہم تقاضا اللہ اور اللہ کے رسول علیہ السلام کی پکار پر لبیک کہنے کا. یا ایہا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول, اے ایمان والو اللہ تعالی اور اس کے رسول علیہ السلام کی پکار کا جواب دو, لبیک کہو. اذا دعاکم, جبکہ وہ تمہیں بلائیں, لما یحییکم, اس بات کی طرف جو تمہیں زندگی عطا کرنے والی ہے. کیا مطلب؟ اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام کی مانو کہ تبھی اصل زندگی, روحانی سطح کی زندگی بسر کر سکو گے. سورہ نحل میں پڑھیں گے حیاتن طیبہ, پاکیزہ زندگی گزار سکو گے. اصل زندگی وہی زندگی ہے جس میں بندہ اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام کی اطاعت کی روش پر ہو. وعلموا, اور جان لو, ان اللہ یحول بین المرء وقلبہ, بے شک اللہ حائل ہو جاتا ہے بندے اور اس کے دل کے درمیان. وانہ الیہ تحشرون, اور بے شک تمہیں اسی کی طرف لوٹایا جائے گا. اللہ حائل ہو جاتا ہے, کیا مطلب؟ اللہ نے تمہیں صلاحیتیں دی ہیں, اللہ نے کتاب بھی عطا کی, اللہ نے پیغمبر کی تعلیم بھی واضح کر دی. اب تم اگر جانتے بوجھتے اس کو رد کرو, اپنی صلاحیتوں کو حق کی قبولیت کے لیے استعمال نہ کرو, تو اللہ حائل ہو جائے گا. یعنی اللہ حق قبول کرنے کی صلاحیت ہی تم سے چھین لے گا. اللہ اس سے میری اور آپ کی, ہم سب کی حفاظت کرے. وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ, اور تم اس اللہ سبحانہ وتعالی ہی کی طرف لوٹایا جائے گا. وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً, اور اس فتنے سے ڈرو جو تم میں سے خاص طور پر انہی لوگوں پر نہیں آئے گا جنہوں نے ظلم کیا. جب وہ آئے گا تو سبھی جائیں گے اس کے اندر. خاص طور پر جو اصحاب صد کا واقعہ تھا, عذاب آیا, وہ لوگ بھی گئے جو مجرم تھے, اب وہ لوگ بھی گئے جو جرائم سے روک نہیں رہے تھے, وہ بھی اس سزا کا شکار ہوئے. تو ایسے فتنے عذاب سے بچو, جب وہ آئے گا تو ہر ایک اس میں جائے گا. وَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ, اور جان لو کہ اللہ شدید عذاب دینے والا ہے. اگلی آیات خاص تناظر تو ہے صحابہ کرام کا رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، البتہ انہوں نے تو اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام کی اطاعت کے تقاضے پورے کیے، البتہ ایک انداز ایسا ہے جو ہم مسلمانان پاکستان سے گویا کہ خطاب ہو رہا ہو، اور استاد محترم ڈاکٹر اسرار احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو بڑے شد و مس سے ذکر کیا ہے کہ اس میں ہماری تصویریں ہمارے سامنے آ رہی ہیں. غور فرمائیے گا، وَذْكُرُوا اِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ، یاد کرو جب تم تعداد میں تھوڑے تھے، مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ، زمین میں تم کمزور سمجھے جاتے تھے، تَخَافُونَ أَنْ يَتَخَطَّفَكُمُ النَّاسُ، تمہیں اندیشہ تھا کہ لوگ تمہیں اچک لے جائیں گے، مٹا دیں گے، فَآوَاكُمْ، بس اللہ سبحانہ وتعالی نے تمہیں ٹھکانہ عطا فرمایا، وَأَيَّدَكُمْ بِنَصْرِهِ، اور اپنی مدد سے قوت عطا فرمائی، وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ، اور پاکیزہ چیزوں میں سے تمہیں رزق عطا کیا، لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ تم شکر گزار بنو. بہت سادہ سی بات تو یہ ہے، صحابہ کے نام سے خطاب ہو رہا ہے رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، کمزور تھے، مکہ میں تعداد کم تھی، لو اللہ نے ٹھکانہ دیا مدینہ شریف کی صورت میں اور پاکیزہ رزق بھی عطا فرمایا، اللہ کا شکر ادا کرو. انہوں نے تو خوب شکر ادا کیا، دین کے خاطر سب کچھ قربان کرنے کو بھی تیار، اور اللہ اس کے رسول علیہ السلام کی اطاعت پر کاربند رہے. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تخونوا اللہ ورسولہ، اللہ تعالی اور اس کے رسول علیہ السلام کے ساتھ خیانت نہ کرو، وتخونوا اماناتکم، اور آپس میں ایک دوسرے کی امانتوں میں خیانت نہ کرو، وانتم تعلمون، جبکہ تم جانتے ہو کہ یہ حرکت غلط ہے. اب سوچیے کہ کیا یہ صحابہ کرام کے لیے ہے؟ وہ تو پورے اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام کی اطاعت پر کاربند تھے. یہ معاملہ تو ہمارے ساتھ ہوا، اب نظر دوڑا لیجئے، 70 برس پہلے کی بات ہے کم و بیش، بلکہ اس سے بھی زائد 71 برس کم و بیش. کیا حالت تھی؟ انگریز ہمارے اوپر سرکار کے طور پر، حکمران کے طور پر موجود تھا، فاسد تھا، قابض تھا، اور ہندوؤں کی بہت بڑی تعداد بھی تھی. انگریز چلا بھی جا رہا تو ہندوؤں کی اکثریت کا ہمیں خوف تھا کہ وہ چکلے جائیں گے ہمیں. اللہ نے چھپڑ پھاڑ کر یہ خطہ زمین ہمیں عطا فرمایا. انگریز چلا گیا، ہندوؤں کی مخالفت سے اللہ نے محفوظ رکھا، تعداد میں کم تھے، اللہ نے اس قدر نعمتیں عطا فرمائی. آج بھی کوئی ہمارے ملک کے اندر نعمتیں کم ہیں؟ فبأي آلاء ربكما تكذبان، بے شمار نعمتیں اللہ تعالیٰ نے دے رکھی. مقصد کیا تھا؟ اللہ کا شکر ادا کرو. پھر کیا ہوا؟ 2 پیسے جیب میں آئے، پردہ گھر سے باہر گیا. 4 پیسے جیب میں آ گئے تو گردن میں سریا بھی آ گیا کچھ لوگوں کے، سریا سمجھتے نا، اکڑ آ جانا. اور دین کا حال کیا ہوا؟ اے خاص، اے خاصان رسول، وقت دعا ہے امت پہ تیری، آگے عجب وقت پڑا ہے. وہ دین جو بڑی شان سے نکلا تھا وطن سے، پردیس معاج غریب الغربا ہے. مغلوبیت کا دور ہے، دین کے ہمارے سامنے کی بات ہے. اور اب جو بمبارٹمنٹ ہے سیکولرزم کے نام پر، اور ایتھیزم کی بمبارٹمنٹ ہے، اور جس طرح شریعت کے ساتھ کھلواڑ کیا جا رہا ہے، مذاق اڑایا جا رہا ہے شریعت کے احکامات کا، یہ ہمارے نگاہوں کے سامنے، یہ خیانت تو ہم نے کی، پٹنے ہمیں سب سے زیادہ، مصائب ہم پر آ رہے ہیں. تمام تر نعمتیں بھی اللہ کی ہیں، لیکن بہرحال مصائب بھی ہمارے ساتھ. کون اس کو جھٹلا سکتے؟ کون اس کا انکار کر سکتا ہے؟ معیشت کا بیڑا غرق ہو گیا ہے، اخلاقیات کا جنازہ نکل چکا ہے ہمارا. یہ ہماری کرتوتوں کے نتائج ہیں. مت خیانت کرو اللہ کے ساتھ اور اس کے رسول کے ساتھ، اور آپس کے معاملات میں خیانت کا معاملہ نہ کرو جبکہ تم جانتے ہو. اور سنیے، صحابہ نے تو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کر ڈالی، صحابہ کرام نے تو اگلی آیت ان کے لیے نہیں ہمارے لیے ہے. وہ دنیا کی محبت کے فتنے سے بچے رہے، اللہ کی مدد ان کے شامل حال نہیں. اگلی آیت دیکھیے کیا ہے، وَعَلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ، اور جان لو کہ تمہارے مال اور تمہاری اولاد تمہارے لیے فتنہ آزمائش ہیں. انہی کی محبت میں ڈوب کر انسان اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ خیانت کرتا ہے، انہی کی دنیا بنانے کے چکر میں اپنی آخرت کو برباد کر لیتا ہے، اسی مال کی محبت میں ڈوب کر مال کا بت بنا کر اس کی پوجا پاٹ کرتا ہے. بعض لوگوں کو یہ باتیں سخت لگتی ہیں کہ ہاں بھی کوئی زیادہ جذبات میں آ کے تم لوگ یہ باتیں کر جاتے ہو. اللہ کے رسول کی حدیث سنیں صلی اللہ علیہ وسلم، تعیس عبد الدینار و عبد الدرہم، بخاری کی روایت ہے، ہلاک ہو گیا درہم کا بندہ دینار کا بندہ. بندہ کس کا بندہ ہے؟ اللہ کا. یہ مال کا بندہ بنا ہوا ہے، کیا مطلب؟ وہ ہم تو مشہور ہو گئے تھے نا، یہ پاکستانی سب کچھ بیچ دیتے ہیں، یاد ہے جملہ؟ دہرانے کی ضرورت ہے، تلخ ہے بہت، تھپڑ ہے اس قوم کے چہرے کے اوپر، سب بیچ دیتے ہیں یہ لوگ. یہ ہمارا کردار اجتماعی آج، اس مال کے چکر میں پڑ کر کس طرح کا غصب کا معاملہ کرتے ہیں، لوٹ مار کرتے ہیں، اپنے بھائیوں کا گلا کاٹتے ہیں، لوگوں کی جائیدادیں ہڑپ کر جاتے ہیں. اور اب تو کہتے ہیں کہ آپ 2-4 کروڑ کی فراڈ نہ کرو، پھنس جاؤ گے. آپ کرو اربوں کا کرو گے، کوئی نہیں پوچھے گا آپ کو. پھر کہتے ہیں کہ ہم وکیل نہیں کرتے، ہم جج کو خرید لیتے ہیں. یہ ہمارے سیاستدانوں کے جملے، کیا ہے یہ؟ مال کی محبت کا بت بنا کر اس کے اندر غرق ہو جانا اور اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کو پامال کرنا. فرمایا آگے وَأَنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ، وہ بے شک اللہ کے پاس اجر عظیم ہے. یہ ہے تصویر ہماری اصلاً سابقہ طور پر، یعنی جب صحابہ کرام نے ہجرت فرمائی ان سے خطاب ہو رہا ہے اللہ کا شکر ادا کرنا، انہوں نے بھرپور ادا کیا. اور ہمارے لیے کیا ہے؟ زندہ کلام ہے. سورہ انبیاء کی آیت نمبر 10 کا حوالہ کئی مرتبہ آیا، فیہ ذکرکم، اس قرآن میں تمہارا ذکر ہے، تمہارے لیے رہنمائی موجود ہے. یہ ہماری البمز ہیں، ہماری تصویریں جو ہمارے سامنے آ رہی، بری لگے تو اصلاح کرے، اچھی لگے تو شکر ادا کرے. ہے تو کڑوی، سیدھی سی بات ہے تو یہ بات تلخ، ہمیں اس کے لیے تیار رہنا چاہیے. ہم بہت میٹھے میٹھے لوگ ہو گئے، میٹھی میٹھی باتیں سننے کے عادی ہو گئے، بس ہم ایک افطار ڈنر کرائیں اور جنت ہماری پکی ہو جائے. آج ہم لوگ، معاف کیجئے گا، ہمیں اسی پہ بہلایا جا رہا ہے، انتہائی ادب سے بڑا سخت جملہ ہے. فضائل ہم نے بھی بیان کیے، کل بھی احادیث سنائی، مسائل بھی تو سنے، مصائب کا رونا بھی تو روئے تھوڑا، وجہ بھی تو چیک کریں تاکہ ہم اصلاح کریں. فضائل ان کے لیے جو فرائض پورے کر رہے ہوں. نوافل پر ہم نے اپنے آپ کو مطمئن کر کے سمجھا کہ دو افراد کو ہم نے دسترخوان پر بٹھا کر جو ہے وہ افطار کرا دی، باقی دن میں 10 لوگوں کی گردن بھی کاٹی، حرام کے پیسے بھی جیب میں رکھے اور لوگوں کے حقوق بھی ہم نے پامال کیے. معذرت بھائی، یہ نہیں چلے گا، یہ نہیں چلے گا. فضائل کے ہم قائل ہیں، بجا ہے، مگر فرائض و واجبات پر عمل پہلے اور حرام سے بچنا پہلے، شرط لازم ہے. پھر ایک ایک نفل عمل بہت اجر و ثواب کا باعث بنے گا ان شاء اللہ تعالیٰ. اللہ ہمیں حوصلہ دے، یہاں بیٹھے ہوئے لوگوں میں بڑا حوصلہ ہے، کتنی بڑی بھاری بھرکم باتیں سن رہے ہیں، اور یہ اللہ کے کلام کی برکت ہے، یہ ان راتوں کی برکت ہے، اس ماہ مبارک کی برکت ہے، تاکہ ہمیں کلیئرٹی رہے کہ بھائی ہماری ذمہ داریاں کیا ہیں. وہ ادا کریں گے، فرائض بھی ادا کریں گے، واجبات بھی ادا کریں گے، حرام سے بھی بچیں گے، نوافل بھی ادا کریں گے ان شاء اللہ تعالیٰ. اللہ تعالیٰ راضی ہوگا، اللہ رحمتیں بھی عطا فرمائے گا. لیکن یاد تو رہے کہ ہم سے غلطی کہاں ہو رہی ہے اور ہمیں کہاں کہاں اصلاح کرنی، امپروومنٹ کی کوشش کرنی ہے. یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا، اے ایمان والو، اگر تم اللہ سبحانہ وتعالی کا تقوی اختیار کرو گے وہ تمہارے لیے فرقان بنا دے گا. سبحان اللہ، ایک فرقان ہے بدر کا دن، ابھی تھوڑی دیر میں بات آئے گی 10 پارے کے آغاز میں، یوم الفرقان، حق و باطل فرق کر دینے والا کلام، ایک حق و باطل میں فرق کر دینے والا دن، بدر کا دن 17 رمضان. ایک یہ قرآن، یہ فرقان ہے، سورۃ البقرہ آیت نمبر 185. اور اب اللہ کیا فرما رہا ہے؟ ایمان والو، تم اللہ کا تقوی اختیار کرو گے، اللہ تمہیں فرقان دے گا، باطن کی بصیرت دے گا، اور تمہیں حق و باطل میں فرق کرنے کی صلاحیت عطا فرما دے گا. وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ، اور تمہاری برائیاں تم سے دور فرما دے گا. وَيَغْفِرْ لَكُمْ، اور تمہیں بخش دے گا. وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ، اور اللہ بہت بڑے فضل والا ہے. وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ. اور یاد کیجئے نبی علیہ السلام، جب کفار آپ کے بارے میں مکاریاں کر رہے تھے، تدبیریں کر رہے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قید کر لیں، یا معاذ اللہ قتل، یعنی شہید کر دیں، یا مکہ سے نکال دیں، جلا وطن کر دیں. وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ، اور یہ لوگ اپنی چالیں چل رہے تھے اور اللہ سبحانہ وتعالی اپنی تدبیر فرما رہا تھا. واللہ خیر الماکرین، اور اللہ بہترین تدبیر فرمانے والا ہے. کس کس طرح حضور علیہ السلام کی اللہ نے حفاظت فرمائی، اور ہجرت کی رات کا واقعہ تو ذہن میں ہے نا، ان کی آنکھوں میں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے گویا کہ نظر ان کی بند کر دی، اور حضور ان کے درمیان سے نکل کے تشریف لے گئے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا قَالُوا، اور جب ان پر ہماری آیات کی تلاوت کی جاتی ہے وہ کہتے ہیں، قَدْ سَمِعْنَا، ہم نے سن رکھا ہے، مَعَاذ اللَّهِ، لَوْ نَشَاءُ لَقُلْنَا مِثْلَ هَذَا، اگر ہم چاہیں تو ہم بھی جیسی باتیں کہہ دیں. تو کہو نا، یہ بھڑکیاں کیوں مارتے تھے؟ ہاں کہو، کہہ کے دکھاؤ، قرآن کا چیلنج تو قبول کرو، ایک صورت ہی ملتی جلتی پیش کر دو، مگر ہمت نہ ہوئی. ان ھذا الا اساطیر الاولین، کہتے کہ یہ تو صرف قصے کہانیاں پچھلے لوگوں کی. معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، یہ ہے مشرکین، اور یہ ان کا زعم، گھمنڈ کا معاملہ، جو وہ یہ کہا کرتے تھے کہ بھائی ہم بھی اس طرح کا نازل کر کے بتا سکتے، تو بھائی بتاؤ، پیش کرو، قرآن تو چیلنج دے رہے، ایک صورت سے ملتی جلتی کوئی صورت پیش کر کے دکھا دو. اس کے بعد وہ بات جو ایک رائے ہے کہ نظر بن حارث مشرکین کا یہ سردار تھا، اس نے مجمع میں کھڑے ہو کر اس طرح کی دعائیں کی. کیا؟ وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ، اور یاد کرو جب وہ کہنے لگے، اے اللہ، ان کان ھذا ھو الحق من عندک، اگر یہی تیری طرف سے حق ہے جو محمد پیش کر رہے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، فامطر علینا حجارۃ من السماء، تم پر آسمان سے پتھر برسا دے، ائتنا بعذاب علیم، یا اے اللہ ہم پر دردناک عذاب لے آ. یہ اے اللہ کیوں کہہ رہے ہیں؟ اس سے کہ مشرک وہ تھوڑی ہوتا ہے جو اللہ کو نہ مانے، مشرک وہ ہوتا ہے جو اللہ کو مانتا ہے اور اللہ کے ساتھ پھر شریک کرتا ہے. تو یہ بھی دعائیں کرتے تھے، گڑبڑ تو کرتے تھے، دعائیں بھی اللہ سے کرتے تھے، اور یہ مجمع میں آ کے دعا کر رہا تھا یہی تاکہ لوگوں پر اپنا ایک روب جمائے اور اپنوں کو اپنی طرف ہی کھینچ کر رکھے اور مسلمانوں کو کنفیوز کرنا چاہے. بھائی دیکھو کیا کہہ رہے وہ کہ اللہ اگر یہ حق ہے تو ہم پہ نازل کر دے آسمان سے برسادے پتھر یا عذاب لے کر آ جا. اب یہ جرات کی بات ہے, اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب عطا کیا. وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم, اور اے نبی علیہ السلام اللہ ایسا نہیں کہ انہیں عذاب دے جبکہ آپ ان کے درمیان یہاں مکہ مکرمہ موجود ہیں. وما کان اللہ معذبہم وهم یستغفرون, اور اللہ انہیں عذاب دینے والا نہیں جب تک کہ یہ استغفار کر رہے ہوں. اچھا یہ مکی دور کا بیان ہو رہا ہے, سورت تو مدنی ہے, یہ مکی دور کے تعلق سے بیان ہو رہا ہے. دو وجوہات اللہ نے بتائیں, اے نبی علیہ السلام جب تک آپ ان کے درمیان موجود اللہ عذاب نہیں دے رہا, اور جب تک استغفار کرتے رہیں گے اللہ عذاب نہیں دے گا. ہاں حضور مکہ سے مدینہ تشریف لے گئے اور اس کے بعد بدر میں پہلا معرکہ ہوا اور 70 مشرک قتل ہوئے, 70 قید ہوئے. یہ پہلی قسط تھی عذاب کی جو ان کو دی گئی. اللہ نے جو چاہا اس کی ایک حکمت یہ تھی, حرم کی حدود پامال نہ ہو, باہر نکلوائے اللہ تعالیٰ نے, باہر نکالا ان کو. پہلے تو حضور ہجرت فرما گئے علیہ السلام, ان کو باہر نکلوا کر اللہ تعالیٰ نے پٹوایا مشرکین کو. اور اللہ کی حکمت دیکھیے, فتح مکہ 8 ہجری میں ہوئی ہے, جنگ نہیں ہوئی باقاعدہ, حرم کی حدود پامال نہیں ہوئی, اللہ کی مشیت میں بات تھی. تو نبی آپ ابھی موجود ہیں, اللہ ان کو عذاب نہیں دے رہا. دوسرا جب تک یہ استغفار کرتے رہیں گے, ان مشرکین کے بارے میں بھی طواف تو کرتے تھے, ابراہیم علیہ السلام کی تعلیمات میں بگاڑ آ گیا تھا ان لوگوں کے ہاں, لیکن اللہ کو پکارتے تھے اللہم اغفر لی اللہم اغفر لی, اے اللہ مجھے بخش دے اللہ مجھے بخش دے, ان کے کلمات تھے. بارہ یہ دو وجوہات اللہ نے بتائی. اب ہمارے لیے کیا ہے, حضور نے فرمایا علیہ السلام, ترمذی کی روایت ہے, جب میں چلا جاؤں گا تو تمہارے لیے استغفار کی امان چھوڑ جاؤں گا. حضور فرما رہے علیہ السلام, جب میں چلا جاؤں گا تو تمہارے لیے استغفار کی امان چھوڑ جاؤں گا, تم استغفار کرو گے اللہ تمہیں امان عطا فرمائے گا. یہ ہے استغفار کی اہمیت بھی اور برکت بھی جو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمائی. اب اللہ بتا رہے عذاب تو ان لوگوں پر آئے گا, مشرکین پر, چاہے وہ بدر میں کوڑے پڑیں گے اینڈ سو آن, آئے گا تو صحیح. کیوں فرمایا, وما لهم الا يعذبهم الله, اور ان میں ایسا ہے کیا کہ اللہ انہیں عذاب نہ دے. وہم یصدون عن المسجد الحرام, جبکہ وہ مسجد حرام سے روکتے ہیں. وما كانوا اولیاء, اور وہ اس کی متولی انتظام کرنے والے نہیں ہیں. ان اولیاءه الا المتقون, اس کے متولی تو صرف متقین ہیں. ولكن اكثرهم لا يعلمون, لیکن ان میں سے اکثر علم نہیں رکھتے. یعنی یہ تو تقوی والے ہیں جن کے پاس یہ مکہ مکرمہ کا, یہ اللہ کے گھر کا انتظام ہونا چاہیے. گویا اشارہ ہو رہا ہے کہ اے مشرکین مکہ, تم اس کے اہل نہیں ہو. وما کان صلاتم عند البیت الا مکاء وتصدیا, اور اللہ کے گھر کے نزدیک ان لوگوں کی نماز کچھ نہ تھی مگر صرف سیٹیاں تالیاں بجانا. فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون, پس تم عذاب چکو اس کے بدلے جو تم کفر کرتے تھے. یعنی انہوں نے اللہ کے دین کو مذاق بنا لیا, کھیل تماشا بنا لیا, طواف کرتے تو سیٹیاں بجاتے, ایسا لگتا ہے کہ کوئی اور جو ہے وہ ایک کھیل کے میدان میں کوئی بیٹھا ہوا, تالیاں پیٹ رہے ہیں اور سیٹیاں بجائی جا رہی ہیں, اور اس کو سمجھا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ذکر ہو رہا ہے. بس جیسے ہی جملے زبان پر آتے ہیں, یہ رمضان کی جو دکانیں لگی ہوتی ہیں نا ٹیلی ویژن پر, وہ یاد آ جاتی ہیں. رمضان کی دکان, استغفر اللہ. ابھی تو شاید وہ سنا ہے ورلڈ کپ آ رہا ہے, اس لیے ان لوگوں کی اسپانسرشپ زیادہ نہیں ملی, تو بیچاروں نے جو ہے نا وہ ٹرانسمیشن کو لو پروفائل پہ رکھا ہوا ہے. اتنی تھوڑی بہت تو ہمیں خبر ہوتی ہے میڈیا کی. اوپر سے کہا گیا کہ بھائی سارا جو فلو ہے نا اسپانسرشپ کا ورلڈ کپ کی طرف لگانا, تو ذرا ادھر گرما گرمی تھوڑی سی کم ہو گئی, مگر ہے ابھی بھی. یہ کیا ہو رہا ہے, رمضان کے نام پر دکانداری ہو رہی ہے, کھیل تماشے ہو رہے ہیں, اور وہ کہتا ہے ایک شخص, اللہ اس کو ہم سب کو ہدایت پر رکھے, بھائی افطار کے بعد تو انٹرٹینمنٹ کا ٹائم شروع ہو جاتا ہے ہمارا. کیوں, رمضان کی رات ہے, رمضان کا حصہ نہیں ہے کیا, یہ ہمارا انٹرٹینمنٹ کا سیگمنٹ شروع ہو گیا ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. اور ایک اور جو فتنہ اور پروموٹ ہو رہا ہے, صوفیزم کے نام پر ہمارے ملک کے اندر, یہ صوفیزم, سو کال جو صوفیزم اس وقت ہے, ہمارے صوفیہ تو بہت پیارے لوگ تھے, اللہ والے, شریعت کے پابند, ان کی بات نہیں ہو رہی. آج جو صوفیزم پروموٹ, جو امریکہ کو بھی قبول ہے, جو یو کے کو بھی قبول ہے, جو جرمنی کو بھی قبول ہے, جو اوروں کو بھی قبول ہے, جس میں رات میں ڈانس بھی ہوتا ہے, اللہ اکبر, وہ رومی ڈانس بھی ہوتا ہے, میوزک بھی چلتا ہے, کچھ اور بھی چلتا ہے, پوری رات بیٹھے رہتے ہیں, فجر بھی ضائع ہوتی ہے, عشاء کا پتہ ہی نہیں ہوتا, کھیل تماشا, اس کو کہہ رہے دین ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. بہت سی جگہوں پہ دین کے نام پر کھلواڑ ہو رہا ہے, کمرشلائزیشن اس کے اندر آ گئی. اللہ تعالیٰ یہ دین فروشی سے ہم سب کی حفاظت فرمائے. ادھر سیٹیاں تالیاں تھیں, ادھر بھی سیٹیاں تالیاں بہت کچھ آ گئیں. قوالی کے نام پر کیا کچھ ہونے لگ گیا, سارے بینڈ باجے, سارا ڈھول تماشا, سارا کچھ چل رہا ہے, اللہ اللہ ہو رہی ہے, رسول اللہ کا نام لیا جا رہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم, اور بیڑا غرق کیا جا رہا ہے. وہ موسیقی کے آلات حضور توڑنے کے لیے بھیجے گئے, انہی کو استعمال کیا جا رہا ہے اللہ اور اس کے رسول کے نام کے لیے, اور تمام علماء فرماتے ہیں حرام. سیٹیاں ہیں, تالیاں ہیں, اور اس کو دین سمجھا جا رہا ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. فذوق, اچھا یہ مشرکین کا بیان, فذوق العذاب بما کنتم تکفرون, پس عذاب چکو اس کے بدلے جو تم کفر کیا کرتے تھے. ان الذین کفروا ينفقون اموالهم, بے شک کفر کرنے والے وہ اپنے مال خرچ کرتے ہیں, لیصدوا عن سبیل اللہ, تاکہ وہ روکیں اللہ سبحانہ وتعالی کے راستے سے. فسینفقونها ثم تكون علیہم حسرۃ, سب وہ خرچ کریں گے پھر یہ ان پر حسرت ہوگا, ان کا یہ خرچ کرنا کام نہیں آئے گا, اللہ اسلام کو فتح عطا فرمائے گا. ثم یغلبون, پھر یہ مغلوب ہوں گے. والذین کفروا الی جہنم یحشرون, اور جن لوگوں نے کفر کی روش اختیار کی وہ جہنم کی طرف اکٹھے کیے جائیں گے. اللہم انا نعوذ بک من عذاب جہنم, اے اللہ ہم تیری پناہ میں آنا چاہتے ہیں جہنم کے عذاب سے. لیمیز اللہ الخبیث من الطیب, تاکہ اللہ ناپاک کو پاک سے جدا کر دے. ویجعل الخبیث بعضه علی بعض, اور ناپاک کو ایک دوسرے پر رکھے. فیرکمہ جمیعا, پھر سب کو ایک ڈھیر بنا دے. فیجعلہ فی جہنم, پھر اس کو جہنم میں ڈال دے. یہ کفار مشرکین اور دین کے دشمنوں کا انجام. اولئک هم الخاسرون, یہی لوگ خسارہ پانے والے ہیں. قل للذین کفروا ان ینتہوا یغفر لهم ما قد سلف, اے نبی علیہ السلام فرما دیجئے کافروں سے اگر وہ بعد آ جائیں تو انہیں معاف کر دیا جائے گا, اور جو معاف کر دیا جائے گا وہ جو پہلے گزر چکا. وہیں عودو, اور اگر یہ پھر وہی کریں گے. فقد مضت سنت الاولین, تو یقیناً پہلے لوگوں کی روش گزر چکی ہے. کیا مطلب؟ پہلے بھی لوگوں نے سرکشی کی, پہلے بھی لوگوں نے کفر کیا, پہلے بھی لوگوں نے پیغمبر کے مقابلے میں کھڑا ہونا چاہا, دیکھو اللہ نے برباد کر دیا. سورہ اعراف میں کتنی قوموں کا ذکر تھا؟ چھ رسولوں کی قوموں کا ذکر آ چکا ہے. اب قتال, کیونکہ بدر کا میدان سجا, مزید تبصرہ اگلے پارے میں بھی آ رہا ہے. یہ قتال مقصد کے بلکہ مقاصد کے ساتھ ہے, نری محض جنگ نہیں, مقاصد کے ساتھ ہے. فرمایا وقاتلوہم حتی لا تکون فتنہ, اور ان سے جنگ کرو یہاں تک کہ کوئی فتنہ باقی نہ رہے. یکون الدین کلہ للہ, اور دین پورے کا پورا اللہ کے لیے ہو جائے. ایسی بات سورہ البقرہ آیت نمبر 193 میں بھی ہے, وہاں بھی ہم بات کر چکے قتال مقاصد کے ساتھ ہے. زمین اللہ کی, فتنہ سب سے بڑا کیا؟ اللہ کے بندوں کو آزاد مرضی سے اسلام قبول کرنے کی اجازت نہ دی جائے, اور اللہ کے بندوں کو فری ویل کے ساتھ, آزاد مرضی کے ساتھ اللہ کے دین پر مکمل طور پر عمل کرنے کی اجازت نہ دی جائے, اس میں رکاوٹیں ڈالے جائیں. یہ فتنہ ہے سب سے بڑا. اس فتنے کے خاتمے کے لیے محنت کرنی ہے. اس محنت کی انتہا پر جنگ کا معاملہ بھی پیش آ سکتا ہے, وہ بھی اگر کرنا پڑے تو کی جائے گی. وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ, اور دین, سسٹم آف لائف, نظام زندگی, وہ پورا کا پورا اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے لیے ہو جائے. فَإِنْ انْتَهَوْا, پھر اگر وہ باز آ جائیں. فَإِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ, تو بے شک جو کچھ وہ کرتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ خوب دیکھنے والا ہے. وَإِن تَوَلَّوْا, اور اگر وہ منہ موڑ لیں. فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَوْلَاكُمْ, تو جان لو بے شک اللہ تمہارا مولا, پشت پناہ, ساتھی ہے. نِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ, کیا ہی وہ خوب ساتھی ہے اور کیا ہی وہ خوب مددگار ہے. یعنی یہ باغی, یہ سرکشی, ان کی فکر نہ کرنا, تم اللہ کے ہو, اللہ تمہارا ہے, اور اللہ اگر تمہارا ہے تو یہ تمہارے مقابلے میں کھڑے نہیں رہ سکیں گے, اللہ تمہاری پشت پناہی کرنے کے لیے کافی ہے. دسویں پارے کا آغاز, اور ایک سوال جو سورہ انفال کے شروع میں آیا تھا, انفال ہی کے بارے میں اس کا جواب دیا جا رہا ہے. پہلا مارکا ہوا, مسلمانوں کے ہاتھ مال آیا, پوچھا گیا بھائی کیا کریں, اللہ کے رسول بتائیے. پہلا جواب کیا دیا گیا سورت کے شروع میں؟ قل الانفال للہ والرسول, یہ انفال مراد مال غنیمت, سب کس کے لیے؟ اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے. چیپٹر کلوز. کوئی تمنا نہ رکھو کہ تم لڑو تاکہ مال ملے, نہ 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 نہ, یہ تمہارا مطمئن نظر ہونا نہیں چاہیے. اب بتایا جا رہا ہے, یہ ذہن سازی ہو رہی, اب بتایا جا رہا ہے لو اب ہم تمہیں بتاتے ہیں کس کو کتنا ملے گا. فرمایا کہ وَعَلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُ مِن شَيْءٍ, اور جان لو تم کسی چیز میں سے جو غنیمت کے طور پر لو. فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ, تو اس کا پانچواں حصہ 1/5 وہ اللہ کے لیے اور رسول کے لیے ہے علیہ السلام. ولید القربہ, اور رسول کے رشتہ داروں کے لیے, یہ ترجمہ نوٹ کیجئے گا, ولید القربہ رسول کے رشتہ داروں کے لیے. وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ, اور یتیموں اور مسکینوں اور مسافروں کے لیے. یہ ایک بریکٹ ہے, اللہ کے لیے, اللہ کے رسول کے لیے, رسول اللہ علیہ السلام کے رشتہ داروں کے لیے، یتیموں کے لیے، مسکینوں کے لیے، مسافروں کے لیے، یہ ایک بریکٹ ہے، 20% 1/5 یہاں جائے گا. اصل مراد ہے بیت المال، اللہ کے لیے اور اللہ کے رسول کے لیے مراد یہ بیت المال کا حصہ، وہ عام لوگوں کی حاجات پر جو کہ یتیم ہیں مسکین ان پر خرچ ہوگا. اور رسول اللہ کے رشتہ دار کیوں؟ اسی کے رسول اللہ علیہ السلام نے اپنے گھرانے کے لیے صدقے کو روک لیا تھا، صدقہ آپ نے اپنے لیے اپنے گھرانے کے لیے روک لیا تھا. چنانچہ وہ کمپنسیشن کہیں یا وہ وہاں سے نصرت کہیں، امداد کہیں، وہ مال غنیمت میں سے ملے گی. تو 1/5 یہ اللہ اور اللہ کے رسول کا مراد، ان کے رشتہ دار، یتیم، مسکین اور مسافر، ان پر خرچ ہوگا. باقی جو بچا 80% وہ مجاہدین میں خرچ ہو، تقسیم ہوگا، جو کہ لڑنے کو نکلے راہ خدا میں. اس میں بھی ایک رائے فقہا کی، احناف کے ہاں یہ ہے، دیگر میں بھی ہے اور آرا بھی، ایک رائے یہ ہے کہ جو اپنی سواری خود لے کر آیا اس کو دگنا ملے گا. ظاہری بات اس کے سواری کے بھی اخراجات ہوں گے. تو جس کی اپنی سواری ہو اس کو پیدل کے مقابلے میں، پیدل چلنے والے کے مقابلے میں دگنا ملے گا. باقی بھی تفصیلی احکامات آپ دیکھ سکتے ہیں تفاسیر میں. ان کنتم آمنتم باللہ، اگر تم ایمان رکھتے ہو اللہ پر، وما انزلنا علی عبدینا یوم الفرقان یوم التقى الجمعان، اور اس پر جو ہم نے اپنے بندے صلی اللہ علیہ وسلم پر یوم الفرقان فرقان کے دن، فیصلے کے دن نازل کیا، جس دن دو فوجیں آپس میں لڑ گئی تھیں، یعنی ایک کفار کا لشکر اور ایک اہل ایمان کا لشکر. اگر تم ایمان رکھتے ہو، یہ احکام ایمان والوں کے لیے ہیں، اور احکام کی پاسداری کون کرے گا؟ جو ایمان والا ہوگا. اور کیا کہا؟ یوم الفرقان کہا، اس کو فرقان، فرق کر دینے والا دن. دیکھ لو کھلی آنکھوں سے، وہ 313 تقریباً نہتے، دو گھوڑے ہیں، 70 اونٹ ہیں، 6 زرہے ہیں، 8 تلواریں ہیں، دیٹس اٹ. سامنے 1000 کا لشکر، 600 زرہ پوش اس میں ہیں، 100 سواریں گھوڑوں پر، کئی سینکڑوں اونٹ ہیں، تلواریں بھی خوب ہیں، ناچتے کودتے ہوئے، شراب پیتے ہوئے، محفلیں سجاتے ہوئے آئے ہوئے 1000 کا لشکر لے کر، اور اللہ نے 313 کو ان کے مقابلے میں فتح عطا فرما دی. دیکھ لو اللہ نے حق اور باطل کا فرق تمہارے سامنے کھول کر رکھ دیا. واللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ ہر شے پر قدرت رکھنے والا ہے. اذ انتم بالعدوۃ الدنیا، جبکہ تم قریب والے کنارے پر تھے، مسلمان مدینہ شریف کے نسبتاً قریب، قریش دور سے آئے ہیں. وهم بالعدوۃ القصوى، اور وہ دور کے کنارے پر تھے. والرکب اسفل منکم، اور قافلہ تم سے نیچے کی طرف سے، وہ ساحلی پٹی کے پاس سے گزر رہا تھا. سبحان اللہ، کون سا قافلہ؟ وہ ابو سفیان والا، وہ تجارتی قافلہ، جس پر اگر اٹیک کیا جاتا تو زیادہ مشکل پیش نہیں آتی. لیکن کل ہم نے کیا پڑھا؟ اللہ کیا چاہتا تھا؟ حق کا اور باطل کا معاملہ کر دے واضح. جی، اللہ نے چاہا کہ مدبھیڑ ہو، تمہارا ٹکراؤ 1000 سے ہو، حق کا حق ہونا، باطل کا باطل ہونا اللہ سبحان و تعالیٰ بالکل واضح فرما دے. تو وہ قافلہ تو سامنے سے جا رہا ہے ساحلی پٹی کے ساتھ، اور ادھر سامنے 313 کے سامنے 1000 کا لشکر کھڑا ہے. فرمایا ولو تواعدتم لاختلفتم فی المیعاد، اگر تم باہم آپس میں کچھ طے کرتے، کوئی وعدہ کرتے تو اختلاف کر جاتے. تم خود طے کبھی کرتے کب ہمارا مقابلہ ہونا چاہیے، کوئی ڈیٹ فائنلائز ہو ہی نہ پاتی. لیکن ولکن لیقضی اللہ امرا کان مفعولا، لیکن اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ وہ کام پورا کر دے جو اس نے چاہا. وہ تجارتی قافلے سے شخص کو دوڑایا گیا تھا مکہ کی طرف، اس نے جا کر وہاں پر اپنے کپڑے بھی پھاڑے، اپنے اونٹ کے کان بھی کاٹ ڈالے، اور مکے والوں کو اس نے کہا بھائی بچاؤ 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 اپنے قافلے کو، یہ 1000 کا لشکر یہاں سے تیار ہو کر نکلا ہے، اور بس یہ معاملہ ہو گیا. اللہ نے چاہا کہ ایسا ہو، تو اللہ نے جو چاہا وہ ہو گیا. لِيَهْلِكَ مَنْ حَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ، تاکہ جو ہلاک ہو وہ دلیل کے ساتھ ہلاک ہو کہ کون کس پر گیا. وَيَحْيَ مَنْ حَيَّ عَنْ بَيِّنَةٍ، اور جو زندہ رہے وہ دلیل کے ساتھ زندہ رہے کہ کس پر زندہ ہے، کون حق پر مرا، کون باطل پر، کون حق پر جی رہا ہے، کون باطل پر، اللہ نے واضح فرما دیا. وَإِنَّ اللَّهَ لَسَمِيعٌ عَلِيمٌ، اور بے شک اللہ خوب سننے والا، علم رکھنے والا ہے. اِذْ يُرِيكَهُمُ اللَّهُ فِي مَنَامِكَ قَلِيلًا، اور یاد کرو جب اللہ سبحانہ وتعالی نے تمہارے خواب میں ان کافروں کو تھوڑا دکھایا. ولو اراکہم کثیر لفشلتم، اور اگر اللہ ان کی تعداد کو زیادہ دکھاتا تو تم کچھ کم ہمتی دکھاتے. ولتنازعتم فی الامر، اور معاملے میں کوئی جھگڑا کر جاتے. ولکن اللہ سلم، لیکن اللہ نے بچا لیا. اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو ان کی تعداد کو تھوڑا کر کے دکھایا تاکہ مسلمان ہمت پکڑے ان کے مقابلے میں. انہ علیم بذات الصدور، بے شک اللہ دلوں کی بات کو خوب جاننے والا ہے. وَإِذْ يُرِيكُمُوهُمْ إِذْ الْتَقَيْتُمْ فِي أَعْيُنِكُمْ قَلِيلًا، اور جب تم آمنے سامنے ہوئے تو وہ کفار تمہیں دکھائے تمہاری آنکھوں میں تھوڑے. وَيُقَلِّلُكُمْ فِي أَعْيُنِهِمْ، اور اے مسلمانوں تمہیں ان کی آنکھوں میں دکھایا تھوڑا، ٹھیک ہے، تاکہ بھرپور انداز سے دونوں ایک دوسرے سے لڑنے کو تیار ہوں. اچھا ویسے ہی مسلمان تھے تو کم، اب یہ کیوں کہا جا رہا ہے؟ اس کی خاص وجہ ہے، اس کی خاص وجہ یہ ہے کہ ہم نے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 13 میں پڑھا ہے، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 13 میں پڑھا کہ بعد میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو ان کی آنکھوں میں زیادہ دکھا دیا. اس کی ایک حکمت کیا ہے، یا ایک وجہ کیا ہے، فرشتوں کا نزول بھی ہو رہا ہے لیکن مسلمانوں کی تعداد اللہ نے زیادہ کر کے دکھائی تاکہ رعب ان کے اندر پیدا ہو. پہلے تو تعداد تھوڑی نظر آ رہی تھی کفار کو، ویسے ہی مسلمان کم تھے تاکہ وہ بھی لڑنے کو تیار ہو کفار بھی، اور بعد میں اللہ تعالیٰ نے تعداد زیادہ دکھائی تاکہ ان کے اندر رعب پیدا ہو اور خوب ان کی جو ہے وہ درگت بنائی جائے. اور بالفعل 70 مشرک قتل ہوئے، ابو جہل بھی اس مقام پر قتل ہوا ہے، اور بڑے بڑے سردار مشرکین کے وہ قتل ہوئے ہیں. تو یہ کم دکھایا جانا اور سورہ آل عمران میں زیادہ دکھایا جانا اس کی حکمت کی ریکنسلیشن ہے جو مفسرین نے بیان فرمائی. لیقضی اللہ امرا کان مفعولا، تاکہ اللہ پورا فرما دے وہ کام جو ہو کر رہنے والا تھا. وَإِلَى اللَّهِ تُرْجِعُ الْأُمُورُ، اور تمام معاملات کا لوٹنا اللہ سبحانہ وتعالی ہی کی طرف ہے. اب کیونکہ یہ پہلا باقاعدہ معرکہ ہوا، ویسے تو آپ کے علم میں ہے یقیناً کہ بدر سے پہلے 8 مہمات حضور نے بھیجی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. 8 مہمات میں 4 غزوات ہیں، غزوہ وہ جس میں حضور خود تشریف لے جاتے صلی اللہ علیہ وسلم، اور 4 سرایا، سریا واحد ہے، سرایا اس کی جمع. سریا اس مہم کو کہتے ہیں، وہ ہمارا والا سریا نہیں، ٹھیک ہے، سریا مہم ایکسپیڈیشن، سریا اس مہم کو کہتے ہیں جس میں حضور علیہ السلام کسی صحابی کو امیر بنا کر بھیجتے. تو 4 غزوات اور 4 سرایا یہ بدر سے پہلے ہیں، اور آخری ایکسپیڈیشن میں ایک مشرک قتل بھی ہوا تھا مسلمانوں کے ہاتھوں. پھر یہ باقاعدہ پہلا مارکا غزوہ بدر کی صورت میں ہوا. اب کیونکہ مارکا ہوا تو اب اللہ کی طرف سے ہدایات آ رہی ہیں جنگی معاملات کے ذمن میں، کیونکہ اب یہ معاملہ شروع ہوا تو یہ چلتا رہے گا، اور 8 جیری میں فتح مکہ تک سرزمین عرب پر یہ سلسلہ جاری رہنا ہے. فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا لقیتم فئتا، جب تم کسی جماعت سے ٹکراؤ، تمہارا آمنا سامنا ہو، فثبتو، تو ثابت قدم رہو، ڈٹے رہنا، وذکر اللہ کثیرا لعلکم تفلحون، اور کثرت سے اللہ کا ذکر کرو تاکہ تم فلاح پاؤ. یہ ہے بہت اہم بات. اللہ کے لیے نکلے ہو تو اللہ کا ذکر، اللہ کی یاد، اللہ سے جڑے رہنا، اللہ سے دعا کرنا، اللہ کی طرف متوجہ رہنا. اور حضور کتنا وقت رہے ہیں پورے حالت سجدہ میں، جی پوری رات حضور سجدے کی حالت میں رہے بدر کے دن سے پہلے والی رات. وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام کی اطاعت کرو. وَلَا تَنَازَعُوا، اور آپس میں جھگڑا نہ کرنا، اختلاف نہ کرنا. یاد ہے احد میں کیا ہوا تھا، درے پر، ابھی بدر کی بات ہو رہی، یہ ہدایت آ گئی تھی درے پر، یاد ہے احد میں کیا ہوا تھا، خطا ہو گئی تھی، جی 30-35 سے ہوئی تو 70 صحابہ شہید ہو گئے تھے. آپس کے معاملات میں جھگڑا نہ کرنا، ڈسپلن کو بریک نہ کرنا. فَتَفْشَلُوا، ورنہ تم میں بزدلی آ جائے گی. وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، اور تمہاری ہوا، تمہارا روب اکھڑتا جائے گا. وَاصْبِرُوا، اور صبر کرو. اِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. یہ ہے بڑی اہم ہدایات جنگی معاملات کے ذیل میں. بدر کا مارکا پیش آیا، ہدایات آ رہی ہیں. ایک نقطہ اور توجہ سے سن لیجیے، قرآن حکیم اللہ تعالیٰ نے ایک دن میں نازل تو نہیں کیا نا، 22.5-23 برس میں قرآن کا نزول ہوا. جیسے جیسے حضور علیہ السلام کی حیات طیبہ آگے بڑھ رہی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک جد و جہد آگے بڑھ رہی ہے، جیسے جیسے معاملات پیش آ رہے ہیں ہدایت آ رہی. بھئی مارکا ہو گیا، مال ہاتھ آ گیا، کیا کریں؟ پہلا سوال، یسألونک عن الانفال، سوال آیا جواب آ گیا. پہلا باقاعدہ مارکا ہوا، تازہ بھی جنگ ہوئی ہے، یہ لو ہدایات 1-2-3-4-5-6-7. اب ریلیٹ کرنا، یاد رکھنا آسان ہو جائے گا. یہ حکمت ہے تدریجن جو گریجولی قرآن حکیم آیا. 23 برس کی جد و جہد نبی علیہ السلام کی، اور 23 ہی برس میں کم و بیش قرآن حکیم کا نزول ہوا. تو ایک نقطہ، تدریجن آنا، گریجولی آنا، اس کی یہ حکمت ہے کہ جو سوال آئے اس کا جواب، جو معاملہ پیش آئے رہنمائی، تاکہ آئندہ ریلیٹ کرنا آسان ہو جائے. اور دوسری بات، 23 برس کی جد و جہد سامنے رہے گی تو 23 برس میں نازل ہونے والا قرآن خاصی حد تک سمجھ آئے گا. ورنہ بہت سارے مقامات، اگر وہ 23 برس کی جد و جہد سامنے نہ ہو تو کچھ مقامات سمجھ ہی نہیں آتے. یہ نقطہ 18 پارے میں سورہ نور کے بالکل آخر میں انشاءاللہ ایک مثال کے ساتھ آپ کے سامنے رکھیں گے. آگے فرمایا ولا تکونوا کالذین خرجوا من دیارہم بطرا, اور ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جو اپنے گھروں سے اتراتے ہوئے نکلے, یعنی مشرکین. ورآء الناس, اور لوگوں کو دکھانے کے لیے. 1000 جو سارے کے سارے آئے تھے وہ خوشی خوشی نہیں آئے تھے, بہت سے بےچارے غلام ہوں گے, بہت سے بےچارے ان کے زیر تحت ہوں گے, سرداروں کے روب کی وجہ سے آ گئے, دل سے نہیں آئے تھے. یصدون عن سبیل اللہ, اور اللہ کے راستے سے روکتے ہوئے آئے. واللہ بما يعملون محیط, اور جو کچھ وہ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کا احاطہ کیے ہوئے ہے. اب سنیے, شیطان مردود بھی وہاں موجود تھا, جی سنیے, اور یہ عین چوراہے پر لا کر چھوڑ کر بھاگ جاتا ہے. اس کی ایک مثال, ماشاء اللہ مسکراہٹ آ رہی ہے نا, اللہ تعالیٰ اس ملعون کی حرکتوں سے میری آپ کی ہم سب کی حفاظت فرمائے. ایسا بیوقوف بناتا ہے اللہ, اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. اور عین چوراہے میں لا کے چھوڑ کر بھاگے گا, ادھر بھی اگزیکٹلی یہ ہوگا. سنیے, وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ, اور یاد کرو شیطان نے اعمالہم, ان کی اعمال ان کو مزین کر کے دکھا دیا. وقال, اور اس نے کہا لا غالب لکم اليوم من الناس, آج لوگوں میں سے کوئی تمہر غالب آنے والا نہیں. وَإِنِّي جَارُ لَكُمْ, میں تمہارا ساتھی ہوں. وہ خدشہ سا تھا کہ کہیں سے کوئی مسلمانوں کو امداد نہ مل جائے خاص قبیلے کا, اس کے سردار کی شکل میں آ گیا, اور اس نے کہا مشرکین کو تم حوصلہ رکھو, وہ کوئی تمہاری طرف انگلی بھی نہیں اٹھائے گا, میں تمہارے ساتھ ہوں. انسانی شکل میں اس کا آنا ثابت شدہ بات ہے. چنانچہ آ کر کہہ رہا ہے میں تمہارے ساتھ ہوں, کوئی فکر کی بات نہیں, کوئی تم پر غالب نہیں آئے گا, چلو چلو نک چلو چلو جاؤ جاؤ مسلمانوں کو ختم کرو, میں تمہارے ساتھ ہوں. اب سنیے, فلما تراءت الفئتان, پھر جب دونوں لشکر آمنے سامنے ہوئے, نکص علی عقبیہ, تو اپنی ایڑیوں پر الٹا پھر گیا, بھاگنے لگا, اور کیونکہ ایک سردار کی شکل میں آیا تھا تو ظاہری بات ہے وی آئی پی پروٹوکول تو ملا ہوگا. سردار تھا, دوسری طرف ابو جہل, کہا کدھر جا رہا ہے تو, یہ سیرت کی کتابوں میں ہے, کہاں جا رہا ہے, کہاں بھاگ رہا ہے. کہتا ہے وقال انی بری منکم, اور کہنے لگا میں تم سے لا تعلق ہوں. انی ارا ما لا ترون, بھائی بے شک میں وہ دیکھ رہا ہوں جو تم نہیں دیکھ رہے ہو. انی اخاف اللہ, بے شک میں تو اللہ سے ڈرتا ہوں کہ ہلاک نہ کر دے مجھے. یہ کہہ کے بھاگ گیا ابو جہل کو, آیا تھا انسانی شکل میں سردار کی شکل میں, بھاگ گیا وہاں سے. کیا دیکھا اس نے؟ فرشتوں کا نزول. اب سنیے گا توجہ سے, آج ہمارے ہاں بھی ٹرینڈ یہ بن گیا ہے کہ بھائی بندہ تو وہ بندہ ہے, نیک آدمی تو وہ نیک آدمی ہے, صاحب علم تو وہ صاحب علم ہے, صاحب کرامت تو وہ ہے جو کچھ کر کے دکھا دے ایسا جو اور کوئی کر نہ سکے. اور مجھے بتائیں بھائی, شیطان نے فرشتوں کو دیکھ لیا. اب جو لوگ اس طرح کی باتوں کو ہی سمجھتے ہیں کہ یہی کسی کے مقبول ہونے کی علامت ہے تو کیا کہیں گے شیطان؟ اور صحابہ نے نہیں دیکھے فرشتے, صحابہ نے نہیں دیکھے. ہاں صحابہ نے کافروں کو مرتے دیکھا, قتل ہوتے دیکھا, آ کے حضور سے کہتے یا رسول اللہ یہ فلا قتل ہوا, یہ فلا قتل ہوا, یہ فلا قتل ہوا, ہمیں نہیں سمجھا یا رسول اللہ کس نے قتل کیا. مسلم شریف کی روایت, حضور فرماتے بھائی اللہ نے فرشتے بھیجے تمہارے لیے. تب صحابہ کو پتا چلا کہ یہ فرشتے تھے, صحابہ نے تو نہیں دیکھے, شیطان مردود نے دیکھ لیے. معیار اگر یہی ٹھہرا تو کس کو بڑا مانیں گے؟ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و توب الیہ. بھائی نقطہ سمجھ آ گیا؟ تو یہ انہونی سی کو کر کے دکھا دے یہ مقبول ہونے کی علامت نہیں, وہ ہندو جوگی بھی جادو کر کے دکھا دے گا پھر, اور دجال آگے تو پتہ نہیں کیا کچھ کر جائے گا, مانیں گے اس کی کیا؟ استغفر اللہ. کرامت وہ ہے جو نبی علیہ السلام کے صحابہ نے حضور کی اتباع کر کے دکھائی ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, یہ ہے اصل کرامت. ورنہ یہ بدبخت ملعون یہ تو دیکھ رہا ہے بھاگا یہاں سے. اچھا اس نے کہا انی اخاف اللہ, میں اللہ سے ڈرتا ہوں. بدبخت یہ اگر اللہ سے ڈرتا تو ہم لوگ مصیبت میں ہوتے. آج جھوٹ بولا اس نے, دوبارہ جملہ, اگر یہ بدبخت اللہ سے ڈرتا تو آپ اور میں مصیبت میں ہوتے. یہ جھوٹ بول کر بھاگا یہاں سے, یہ ہے جھوٹا مکار. اللہ یہ واقعات ہمیں صرف انٹرٹینمنٹ کے لیے نہیں بتا رہا کہ ہم لوگ تھوڑا مسکرا لیں تھوڑا سا, نہ نہ, اللہ ہمیں سمجھا رہا ہے دشمن ہے تمہارا, عین چوراہے پہ لا کے چھوڑ کر بھاگ جائے گا تمہیں, جھوٹ بولے گا, ملمت سازی کرے گا. اللہم انا نعوذ بک من الشیطان الرجیم, اے اللہ ہم تیری پناہ میں آنا چاہتے شیطان مردود سے. واللہ شدید العقاب, اور اللہ سخت عذاب دینے والا ہے. ایک رکو اور پڑھتے ہیں پھر انشاءاللہ چار رکعت تراویح. اذ یقول المنافقون والذین فی قلوبهم مرض, اور جب یاد کرو جب منافق اور وہ لوگ جن کے دلوں میں مرض تھا کہنے لگے غر ہؤلاء دینہم, ان لوگوں کے دین نے تو ان کو دھوکے میں ڈال دیا ہے. معاذ اللہ, یہ منافق دنیا پرست, ایمان والوں کو دیکھتے ہیں جو سبحان اللہ حق پرست ہوتے ہیں. کیا ہوتے ہیں جی؟ کراچی والوں کے لیے تو بڑا معروف لفظ ہے نا اللہ اکبر. اللہ واقعی میں حق پر رہنے کی توفیق عطا فرمائے. بہت ڈرامہ ہو گیا ہمارے ساتھ, بہت ہاتھ ہو گیا ہم لوگوں کے ساتھ. اللہ ہمارے شہر کو روشنی عطا فرمائے, برکت عطا فرمائے. اور واقعی ہم پر فرض بڑا ہے. ہم لوگ آئے تھے یہاں پر ہجرت کر کے ہمارے باپ دادا اللہ کے کلام کے لیے, اس کے رسول کے لیے, اس کے دین کے لیے. پورے ملک میں قبض ہم پر بڑا ہے سوارس, اور اللہ نے بڑا ٹیلنٹ دیا ہم لوگوں کو. باقی سب بھی ہمارے بھائی ہیں, لیکن جب مہاجر مہاجر کوئی کہتا ہے نا تو ہم کہتے ہیں بھائی تو نے یا ہمارے باپ دادا نے کہے کو ہجرت کی تھی, خدا کے بندو اس طرف آؤ. تو خیر یہ جب حق والوں کو دیکھتے منافق دنیا پرس کہتے ہیں یہ تو گھر کی فکر نہیں کرتا, کیریئر کو نہیں دیکھتا, نکل جاتا ہے, یہ تو پاگل ہے, دماغ خراب ہے اس کا. دنیا پرس حق والے کو کیا کہتا ہے؟ یہ دھوکے میں. استغفر اللہ. حالانکہ سب سے بڑے دھوکے میں کون ہے؟ یہی منافق جو دنیا میں ڈوب کر اپنی آخرت کو برباد کر رہا ہے. وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ, اور جو اللہ سبحانہ وتعالی پر توکل کرے, فَإِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ, بے شک اللہ یقیناً غالب حکمت والا ہے. وَلَوْ تَرَى إِذْ يَتَوَفَّى الَّذِينَ كَفَرُوا الْمَلَائِكَةَ, اور ایک آش کے تم دیکھو جب فرشتے کافروں کی جان نکالتے ہیں, يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ, ان کے چہروں پر مارتے ہیں, ان کی پیٹھوں پر مارتے ہیں. عذاب قبر بھی برحق ہے, یہ موت کے ساتھ یہ دھندہ اور سلسلہ عذاب کا ان کے ساتھ شروع ہو رہا ہے. وذوقوا عذاب الحریق, اور کہا جاتا ہے کہ دوزخ کا عذاب چکھو. اللہم اجرنا من النار, یہ قص دنیا کی, یہ برزخ کے عذاب کی. اصل عذاب پھر کہاں ہے؟ وہ جہنم میں. ہاں جیسے عذاب قبر برحق ہے کافروں کے لیے, سرکشوں کے لیے, اسی طرح قبر کی راحت بھی برحق ہے ایمان والوں کے لیے. تو بی پازیٹو, اللہ ہمیں قبر والی راحت والی قبر عطا کرے, اس کی فکر کرے, دعا کرے, اور اللہ ہمیشہ کی راحت جنت میں بھی ہم سب کو عطا فرمائے. ذلک بما قدمت ایدیکم ان اللہ لیس بظلام للعبید, یہ اس کا بدلہ ہے جو تمہارے ہاتھوں نے اعمال آگے بھیجے, اور یہ کہ اللہ بندوں پر بالکل بھی ظلم کرنے والا نہیں. کدأب آل فرعون والذین من قبلہم, جیسا کہ آل فرعون کا معاملہ ہوا اور وہ جو ان سے پہلے لوگوں کا معاملہ تھا. کفروا بآیات اللہ, ان لوگوں نے اللہ سبحانہ وتعالی کی آیات کا انکار کیا. فآخذهم الله بذنوبهم, تو اللہ نے انہیں ان کے گناہوں کے سبب پکڑا. ان اللہ قوی شدید العقاب, بے شک اللہ قوت والا ہے سخت عذاب دینے والا. ذلک بان اللہ لم یکن مغیرا نعمۃ انعمها علی قوم, یہ سے کہ اللہ کبھی اس نعمت کو بدلنے والا نہیں جو اس نے کسی قوم کو دی ہو. حتی یغیر ما بانفسهم, جب تک کہ وہ بدل نہ ڈالیں اس کو جو ان کے دلوں میں ہے. اس آیت کو ذرا صحیح پرسپیکٹو میں سمجھ لیں. ایک خطا ہو جاتی ہم لوگوں سے, اللہ کسی قوم کی حالت کو نہیں بدلتا جب تک وہ اپنی حالت کو نہ بدلے. وہ بات اپنی جگہ ٹھیک ہے, یہ بات وہ نہیں ہے. یہ بات کیا ہے؟ ایک نعمت ایک قوم کو ملی ہوئی ہے, جب تک وہ اپنا نعمت کا مستحق ہونا ثابت کریں گے نعمت ملتی رہیں گی. جب وہ اپنے آپ کو غیر مستحق ثابت کریں گے تو نعمت چھن جائے گی. بنی اسرائیل کو ذہن میں رکھ لی, نعمت تو ملی تھی نا, غیر مستحق ثابت کیا اللہ تعالیٰ نے چھین لی. باقی وہ بات کہ اللہ قوم کی حالت نہیں بدلے گا جب تک کہ وہ حالت نہ بدلے, وہ بالکل صحیح بات ہے, اس کے لیے وہ مقام بہتر ہے. والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا, سورہ عنکبوت کی آخری آیت, جو ہماری راہ میں کوشش کریں گے اپنے راستوں کی ہدایت ان کو عطا کر دیں گے. لیکن یہ نقطہ کیا, نعمت ملی بھی ہے جب وہ ناشکری کریں گے, نافرمانی کریں گے, اللہ اس کے رسول کے تعلیم کے خلاف ہو جائیں گے, اللہ اس سے نعمت واپس لے لے گا. وَأَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ, بے شک اللہ خوب سننے والا علم رکھنے والا ہے. كَذَٰلِكَ آلِ فِرْعَوْنَ وَالَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ, جیسا کہ دستور و معاملہ تھا آل فرعون کا اور ان لوگوں کا جو ان سے پہلے تھے. كَذَّبُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ, انہوں نے اپنے رب کی آیات کو جھٹلایا. فَأَهْلَكْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ, پس ہم نے انہیں ان کے گناہوں کی وجہ سے ہلاک کر ڈالا. وَغَرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ, اور ہم نے آل فرعون کو غرق کر دیا. وَكُلٌّ كَانُوا ظَالِمِينَ, اور وہ سب ظالم تھے. ان الشر دواب عند الله الذين كفروا, بے شک اللہ کے نزدیک جانوروں میں سے بدترین وہ لوگ ہیں جنہوں نے کفر کیا. فہم لا یؤمنون, پس وہ ایمان نہیں لاتے. ایک اشارہ یہود کی طرف ہو رہا ہے. الذين عاهدت منهم, وہ لوگ جن سے اے نبی علیہ السلام آپ نے معاہدہ کیا. ثم ينقضون عهدهم في كل مره, پھر وہ اپنے معاہدے کو توڑ دیتے ہر مرتبہ. وهم لا يتقون, اور وہ ڈرتے نہیں. حضور علیہ السلام مدینہ شریف تشریف لائے, پہلے وہ یثرب تھا پھر مدینہ شریف قرار پایا, اور تین قبائل یہود کے ان سے معاہدے ہوئے, یکے بعد دیگرے انہوں نے توڑ ڈالے, پھر ان کے خلاف اقدامات بھی ہوئے. یہ نقطہ پہلے بھی آیا, آئندہ بھی آئے گا انشاءاللہ. فَإِمَّا تَثْقَفَنَّهُمْ فِي الْحَرْبِ, بس اگر آپ انہیں جنگ میں پائیں تو انہیں ایسی صدا دیں فشرد بہم کہ ان کے ذریعے بھگا دیں من خلفہم جو ان کے بعد آنے والے ہیں لعلہم یذکرون تاکہ وہ عبرت حاصل کرے. اگر یہ معاہدے کے خلاف ورزی کریں تو ان کے خلاف اقدام ہوگا تاکہ جو بعد میں آنے والے ہیں وہ مسلمانوں کے ساتھ دھوکہ دینے والا معاملہ اور ان کے خلاف کو سازش کرنے والا معاملہ نہ کریں. یہ کبھی کرنا پڑتا اقدام تاکہ دوسروں کو بھی عبرت دلائی جا سکے لعلہم یذکرون تاکہ وہ عبرت پکڑیں. وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِن قَوْمٍ خِيَانَةً اور اگر آپ کو کسی قوم کی طرف سے دغابازی کا ڈر ہو فَمْبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَا تو پھر ان کا معاہدہ برابری کی بنیاد پر ان کی طرف لوٹا دیں ختم کر دیں. معاہدہ بڑا اہم ہے, پہلے بھی پڑھ کر آئیں, معاہدہ ہے تو اس کی پاسداری کرو اور اگر وہ خلاف ورزی کریں معاہدہ ختم جو کرنے کرو. یہ نہیں ہو سکتا کہ اوپر معاہدے ہوں اور نیچے سے اندر خانے کچھ اور چل رہا ہو. یہ چلتا ہے لیکن یہ اگینسٹ دا قرآن ہے, یہ صحیح نہیں. آپ ملکی سطح اور عالمی سطح پر آ جائیں, اوپر اگر معاہدہ اور اندر خانے در اندازیاں ہو رہی ہوں یہ صحیح نہیں, قرآن کی تعلیم کے خلاف. حضور کو فرمایا جا رہا ہے اگر ان کی طرف سے دغابازی کا معاملہ ہے معاہدہ ختم کریں, ان کے حوالے کریں, اب جو کرنا ہے کریں. ان اللہ لا يحب الخائنین بے شک اللہ خیانت کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا. 4 رکعت تراویح انشاءاللہ ادا کریں گے.